بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان میں دو طرح کے کام ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اوامر اور نواہی، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام. عموماً ہماری جو بات ہوتی ہے اور ہمارا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ کرنے کے کاموں کے بارے میں ہوتا ہے. یا عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کرنے کے کاموں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کرنے کے کام بھی ہیں، نہ کرنے کے کام بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو احادیث میں ترغیب اس کی زیادہ آئی ہے کہ بچنے کے جو کام ہیں ان سے بچنے کا اہتمام زیادہ کیا جائے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما امرتکم بشیئن فخذوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس چیز کا حکم دوں، کرنے کے کاموں کے، جس بات کا کرنے کا حکم دوں، تو اس کو جتنا ہو سکے کر لیا کرو. مستطعتم، جتنا ہو سکے کر لیا کرو. اور اگر میں کسی کام سے بچنے کا کہوں، بچ جاؤ. اب مستطعتم کی قید نہیں ہے وہاں پر. جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچنا ہی بچنا ہے. کرنے کے کام میں ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنا کر لو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب فرشتے موجود ہیں، عبادت کرتے ہیں. ونحن نسبح بحمدک، انہوں نے وہی کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہی ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی پڑا رہے گا، رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا. طویل طویل عبادتیں ان کی چلتی رہتی ہیں، تو وہ تو عبادت کر ہی رہے ہیں. پھر انسان اور جنات کی عبادت کی خصوصیت کیا ہوئی؟ خصوصیت یہی ہے کہ انسان اور جنات میں اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے والا اختیار بھی رکھا، بلکہ اس کا مزاج رکھا کہ اچھا مجھے نہیں کرنا تو اچھا، نفس بھی روکنے والا ہے، شیطان بھی روکنے والا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس کے باوجود انسان آگے بڑھتا ہے اور کرتا ہے. گناہ کی طرف انسان کا دل چاہتا ہے، گناہ کی طرف آگے بڑھنے کا، لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے گناہ نہیں کرنا. انسان کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ گناہ کا دل چاہے اور گناہ نہ کرے. ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، وہ تو پہلے سے، ہم سے بہت پہلے سے کر رہے ہیں. تو انسان کی خصوصیت یہی ہے کہ گناہ کا دل چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. نفس اور شیطان کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو وہ کام پر، اس کام پر تیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت ایسی بنائی ہے جو تمام دوسری مخلوق کی عبادات کی جامع ہے، یعنی تمام عبادتوں کا خلاصہ، بلکہ اس سے زائد. اور اس امت کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو گزشتہ امتوں کی عبادت سے بھی سب سے زیادہ جامع ہے. کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو صرف قیام میں، کوئی سجود میں ہے تو صرف سجدے میں، رکوع میں ہے تو صرف رکوع میں، ہماری نماز میں سب کچھ آ گیا. تو فرشتوں کی الگ الگ عبادتیں ہماری عبادت کے اندر آ گئیں، گزشتہ امتوں کی جو مختلف عبادتیں وہ سب عبادتیں ہمارے پاس آ گئیں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ گزشتہ امتوں کی عبادتوں کا بھی خلاصہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. لیکن پھر بھی اصل جو انسان ہونے کے لحاظ سے ہم میں اور دوسروں میں انسان کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اچھا گناہ کا دل چاہ رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. بلکہ شروع رمضان میں بہت سو نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا جہاں اعلان فرمایا تو ساتھ ساتھ کیا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ تم لوگ بہت زیادہ عبادت میں آگے بڑھ جاؤ تاکہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، لعلکم تتقون۔ پانی رکھا ہے نہیں پی رہے، کھانا ہے نہیں پی رہے نہیں کھا رہے، جو بھی یعنی انسان کے یعنی بھوک لگی ہوئی ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، لیکن اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب عادت پڑ جانی چاہیے کہ گناہ کا سبب سامنے موجود ہے، نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ کے رضا کے خاطر۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اہم روایت ہے، بلکہ گویا ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ وہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو یہ پانچ باتیں مجھ سے سیکھ لے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کون ہے جو پانچ باتیں مجھ سے سیکھ لے اور خود عمل کر لے، یا کم سے کم اتنا تو کر لے کہ کسی ایسے شخص تک پہنچا دے جو آگے عمل کرے۔ وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم خود عمل کریں۔ ظاہر عمل کرنے کی وہ تو پہلا درجہ ہے کہ انسان خود عمل کی کوشش کرے، لیکن خود عمل کے ساتھ ظاہر ہے کہ خود عمل کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچا دے تاکہ دوسرے عمل کرنے والے بھی اس پر جس حد تک ہو سکے عمل کریں، ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں خود عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھ لیں، اور سیکھ کر پہلا درجہ ہے کہ خود عمل کرے، اچھا نہیں تو کم از کم دوسروں تک تو پہنچا دے، خود بھی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے دوسروں کو پہنچائے گا، خود عمل کر لے یا کم از کم اتنا کر لے کہ دوسروں تک پہنچا دے جو عمل کرنے والے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے جلدی سے، میں یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا، پانچ۔ دیکھو پانچ ہیں، پانچ باتیں میں بتا رہا ہوں، ان پانچ باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ ظاہر ہے سامنے والے کو بات اچھی طرح ذہن میں آ جائے گی کہ اچھا اس طریقے سے سوال، اس انداز سے کہنا، اور پھر اس طریقے سے جواب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی انگلیوں پر گن رہے ہیں، بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو خیر فرمایا کہ یہ پانچ باتیں ہیں، گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود بھی عمل کیا اور ہم تک بھی پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کریں اور آگے پہنچا دیں۔ کون سی پانچ باتیں؟ فرمایا نمبر ایک، اتق المحارم تکن اعبد الناس، وہی جو ہمارا عنوان چل رہا ہے، جو ہماری جو بات شروع ہوئی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، دیکھو گناہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ نمازیں، زیادہ تہجد، زیادہ تلاوت، یعنی ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، اس کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں طاقت ملتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے یہ اعمال صالحہ، جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، اس سے طاقت ملتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر، نفس پر کنٹرول کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنی مرضی کے خلاف دل نہ چاہنے، آرام کا دل چاہ رہا ہے پھر بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اپنے دل نہ چاہنے والی چیزوں کے کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور ان اعمال سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی روح کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں، جو نفس و شیطان کے مقابلے میں انسان کے لیے ایک قوت اور مددگار ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن جس کی مثالیں کئی مرتبہ آ چکی کہ اب سردی کا زمانہ ہے، سردی لگ رہی ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا سردی اگر آ رہی ہے تو دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ آج کل ہیٹ کم استعمال ہو رہی ہے، اس لیے کہ بس دروازے اور کھڑکیاں بند ہو تو کافی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، تو بہت سی ٹھنڈک باہر رہ جائے گی، اندر بلڈنگ میں ہو سکتا ہے ہیٹ کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اور اگر کوئی شخص ہیٹ بہت چلا رہا ہے لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہیں، تو ہیٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم لوگوں کا اعمال صالحہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہیٹر ہیں، اعمال صالحہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہیٹر ہیں، کبھی بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن پھر تھوڑی سی کوئی غیبت کر لی، تھوڑا سا کسی کو کوئی ستا لیا، کسی کو کوئی پریشان کر دیا، یا چلو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو عام نظر آنے والی، کبھی کبھی انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا ایسے کام میں مبتلا ہوتا ہے، معاملات میں کہیں پر ہم سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کہیں سودی معاملہ ہو رہا ہے، اپنی زندگی پر انسان نظر کرے کہ کہاں مجھ سے کوئی معاملے میں خرابی ہو رہی ہے، کہاں پر. ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، 60 سال تک اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یعنی گویا طویل زمانہ عبادت میں لگے ہوئے، وہی میں بات کر رہا ہوں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور موت کا وقت قریب آتا ہے، اور ایسا کوئی معاملہ کر لیتے ہیں وراثت کے سلسلے میں کہ اچھا کسی طریقے سے وراثت یا تو کسی کو نہیں دینا چاہتے تو کچھ اور تدبیر کر لیتے ہیں کہ فلانا جو وارث ہے اس کو وراثت نہ مل سکے، یا کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کسی ایک کو زیادہ مل جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ جو شریعت نہیں چاہتی اور اس میں کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں. فَيَتَضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ، وصیت میں وہ غلط کام کر لیتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اتنے عرصے تک عبادت کی دوزخ کے مستحق بن جاتے ہیں. معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں، حقوق العباد بہت اہم ہوتے ہیں. بہرحال کرنے کے کام تو ہیں لیکن بچنے کے کام جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، ان ایام میں جس طرح ہم عبادت کا اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی پر غور بھی کرتے رہیں، کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں کسی کا حق تو ہمارے ذمے نہیں رہ گیا ہے کہ باقی ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ہماری پکڑ ہو جائے. یہ اپنی غلطی کو پہچاننے کی کوشش کرنا یہ ایک اہم ترین حصہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری بات، اصل تو میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں. دوسری بات، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس پر راضی رہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. دوسروں کو دیکھ کر کہ اچھا فلانا اتنا مالدار، فلانے کے پاس اتنا زیادہ، ٹھیک ہے ان کو اللہ نے دیا ہے وہ ان کا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے اوپر جاتے ہوئے تو کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان کسی حاکم کی دیکھ لے، کسی بڑے سے بڑے مالدار کا دیکھے یا بڑے بادشاہ کا دیکھ لے، نہیں اپنا دیکھو، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے الحمدللہ، میرا تو اس میں گزارا ہے. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، انسان سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسے آنے سے انسان مالدار بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسروں کے پاس ہے اس سے انسان بے تعلق اور مایوس ہو جائے، اپنی بات پر قناعت حاصل ہو جائے، یہ مالدار ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس $1,000,000 ہے لیکن وہ یہ سوچ رہا نہیں، مجھے ایک بڑی بلڈنگ بنانی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں، پھر میں اس کو رینٹ پہ دوں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا. بلڈنگ کتنے کی بنے گی؟ مجھے تو اندازہ بھی نہیں، شاید 3 million, 4 million، مجھے نہیں پتا. تو وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا 1,000,000 تو میرے پاس ہیں اور 3,000,000 میرے پاس آ جائیں تو میں ایک بلڈنگ تیار کر دوں. تو یہ فقیر ہوا نا 3,000,000 کا، یہ 3,000,000 کا فقیر ہے. اور ایک شخص ہے جس کے پاس صرف $100 ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میرے لیے کافی ہے الحمدللہ، تو یہ مالدار ہے، $100 ایکسٹرا ہیں اس کے پاس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزاج بنانا ہے اپنا، یہ مزاج بنانا ہے اپنا کہ نہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. ورضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو ہماری تقسیم میں لکھ دیا ہے ہمارے حصے میں جو ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، ان رزق مقسوم، تو جو دے دیا ہے وہ دے دیا، بس ٹھیک ہے. ورضا بما قسم اللہ لک، اگر یہ چیز انسان سیکھ لے تو بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دی. ایک بزرگ، بلکہ ہمارے جن کی تعلیم ہم صبح کتاب پڑھ رہے تھے، صوفی اقبال صاحب نور اللہ منقدہ، ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ منقدہ کی خدمت میں شروع دور میں حاضر ہوئے، تو ظاہر ہے پڑھے لکھے تھے، تو ذہن میں یہ تھا کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، کچھ کمانے کی کچھ چیزیں ذہن میں تھیں کہ اچھا یہ کرنا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جس انداز سے سمجھائی بات، فرمایا کہ دیکھو ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سہارنپور میں جتنی دکانیں ہیں، ایک سمجھانے کے انداز سے، سہارنپور میں جتنی دکانیں ہیں اس سب کا مالک میں ہوں، بس یہ کہ میں نے کسی کو ذمہ داری دے دی ہے، وہ لوگ سنبھالتے رہتے ہیں. اتنا ہے کہ مجھے جتنی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے میں لے لیتا ہوں، مجھے مل جاتا ہے، باقی یہ کہ اچھا وہ سنبھالتے رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سب میرے پیسے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں کہیں پہ. فرماتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ بات تو صحیح ہے، جتنا بھی میں کماؤں گا میری قسمت میں جتنا ہوگا وہی میں استعمال کرنے والا ہوں، باقی تو بس وہ جمع ہی ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کیا ہوگا. فرماتے ہیں اس سوچ نے میری پوری، وہ جو میری سوچ تھی وہ بدل دی، میری جتنی سوچ تھی پوری سوچ وہ بدل دی، اس لیے کہ اب گویا میرا دل اس طرف سے ہٹ گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں جو رکھا ہوگا وہ ملے گا، یہ لمبے چوڑے کمانے کے معاش وغیرہ کے سلسلے چھوڑو. خیر ان کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ توکل پر گزارا کرتے رہے، انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا اسباب، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں ان میں انسان رہے، لیکن جتنا ہے اس پر قناعت، یعنی کہ اچھا اور کر لوں گا تو اور مل جائے گا، اور کر لوں گا تو اور مل جائے گا. ورضا بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تقسیم میں لکھ دیا اس پر راضی رہے انسان. تکن اغن الناس، سب سے بڑے غنی. تو اب سب سے بڑا عبادت گزار ہم سمجھتے تھے جو زیادہ نوافل اور زیادہ اعمال صالحہ کرنے والا، وہ فرماتے نہیں نہیں، اتقی المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ تو اعبد الناس بن جاؤ گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ مالدار، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ مالدار بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جتنا ہے اس پر راضی رہو، تکن اغن الناس، اس سے مالدار بن جاؤ گے. وخیر الغنا غنا القلب، اصل تو غنا قلب کا غنا ہے کہ انسان کے دل کے اندر غنا آ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن غنا قلب ایسا تھا کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، جو آتا تھا تقسیم، جو آتا تھا تقسیم، جو آتا تھا جتنا اور کتنا آتا تھا. ہم صرف اس کو، یعنی ہم دیکھیں ازواج مطہرات کے گھروں میں، ہم تو یہی پڑھتے ہیں اور عام طور سے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، کچھ ہوتا نہیں تھا اس لیے کہ رکھتے نہیں تھے، اختیاری تھا. ازواج مطہرات کے مکان میں کبھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کھانا کھلا دیں، لیکن کھانا کیسے کھلائیں، کھانے کا کچھ ہے نہیں. چلو ازواج مطہرات کے گھروں میں معلوم کرتے ہیں، فلاں گھر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں کہ مہمان ہیں، ان کو کھلانا ہے. تو ایک صحابی اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر والی سے معلوم کرتے ہیں، ہاں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں نا، انکار نہیں کر سکتے، آنے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آنے دو، بس اتنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا اتنا ہی ہے، کھانا اتنا ہی ہے جتنا بچوں کو کھلا دیں، ہم تو بھوکے ہی رہنے والے تھے، اسے بچوں کا کھانا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ایسا کرو اپنی گھر والی سے کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر، ہاں تھوڑی دیر میں کھانا ہوگا، ان کو کسی طریقے سے سلا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھلانا ہے. یہ ان کا عجیب جذبہ تھا کہ اپنا بھی ایثار اور اپنے سی کے جو بھی ہو جائے، بس کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ہم خیال رکھ لیں. بچے تو خیر سو گئے، بچوں کو سلا دیا، اور مہمان جب آئے تو کھانا ایک ہی انسان جتنا تھا، بچوں جتنا ہے، مطلب مردوں میں، انسانوں میں، بڑوں میں کوئی ایک ہی کھا سکتا ہے. تو تدبیر یہ کی کہ اچھا جب کھانا رکھ رہے تھے، اچانک سے چراغ، بتیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلتے تھے کینڈل کی طرح، تو وہ چراغ بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کے سامنے ایک برتن رکھ دیا، اور اس طرح یہ لوگ بھی آواز کرتے رہے گویا کہ کھانا کھا رہے ہیں. مہمان کو ایسا لگا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، حالانکہ پورا کھانا صرف مہمان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اندھیرا تھا، ان کو نظر نہیں آیا. پتہ بھی نہیں چلنے دیا مہمان کو کہ ہم نہیں کھا رہے، نہیں ہمیں بھوک نہیں لگی، ایسا بھی نہیں، بس یعنی اس طرح ان کو بھی محسوس ہو کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم ساتھ مل کے کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا. بتانا یہ تھا کہ گھروں کا حال کیا تھا، گھروں کا حال کیا تھا. اور عجیب ہے، ہم واقعات جب پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں، وہ باندھی تھی کسی کی، تو ان کے آقا نے ان کو کہا تھا کہ 9 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم، اور 40 درہم کا مطلب کیا ہوا، 9 اوقیہ کتنا ہو جائے گا، 40 کو 9 کے ساتھ اگر ضرب دیں، 360، ہمارا جو آج کل کے حساب سے جو چاندی کا نصاب ہے وہ کتنا بن رہا ہے، 200 درہم کا، 2400 تقریباً، 2500 کے قریب بن رہا ہے. تو یہ $2500 سے زیادہ، اور اس زمانے میں تو چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی تھی، تو بعد میں گرا دی گئی ہے، تو کچھ بزنس والوں کا اپنا چکر ہے کہ انہوں نے گرا دیا ہے. تو چاندی کی ویلیو تو بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی اور بڑی تھی، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں آج کل کے لحاظ سے بھی تقریباً $3000-4000 کے قریب یہ اس کی اتنی مقدار تھی جو ان کے ذمے تھا کہ ادا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتی ہیں کہ کچھ میری مدد کر دیجئے تاکہ میں ادا کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، جن کے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ گھر میں کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں 1 درہم تو بہت بڑی مقدار تھی، تھوڑے سے مقدار میں لوگ کھانا کھا لیتے تھے، 1 درہم بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے پاس تقریباً سمجھ لیں اندازے کے لحاظ سے 350 درہم کی مالیت ان کے گھر میں اتنی تو ہے، آسانی سے موجود ہے. کیا فرماتی ہیں، کہ میں پورے پیسے ادا کر کے تمہیں آزاد کرا دیتی ہوں. گھر میں جن کے پاس ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ کھانے وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا تھا. یہی ہے کہ جو آیا پورا خرچ کر دیا جب ہے اور ضرورت پیش آئی. اور ہوتا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تھا, جب گھر میں آیا تو کوئی مانگنے والا بھی آ جاتا تھا. اب ان کا امتحان ہوتا تھا خود کھانا ہے یا دوسروں کو دینا ہے, اور یہ لوگ دے کے سب ختم کر دیتے تھے, اب شام کے کھانے کا کچھ بچا نہیں. ان لوگوں کا عجیب ہی حال ہوتا تھا, وہی تھا غنى القلب. غنى القلب کہ ورضى بما قسم الله لك, اللہ نے جو تمہارے تقسیم میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو. تکن اغنى الناس, سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. اور پھر آگے فرمایا واحسن الى جارك, دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. تکن مؤمنا, تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. ہمارے پڑوسی ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں, نہ ہمارے کچھ حالات دیکھے, نہ گھر کے حالات دیکھے, نہ اور کوئی چیز دیکھی. وہ تو یہی دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے, ہمارے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے. اور باہر سے ظاہر ہے انہوں نے صرف باہر سے مکان دیکھا اور ہمیں دیکھا ہے, آتے جاتے ہم ان کے ساتھ کوئی خیال رکھتے ہیں, کیا ان کی کوئی تکلیف ہے ان کے ساتھ دے دیا, کیا کبھی ہم نے ان کے لیے, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, کبھی ان کے لیے برف صاف کر دی یا ہماری برف صاف کرتے ہوئے ان کی زمین میں ڈال دی. یہ بھی ہوتا ہے, ہم خیال نہیں رکھتے بسا اوقات. وہ لوگ ان چیزوں کو بسا اوقات یعنی بعضوں کو نہیں خیال ہوتا, لیکن جو لوگ نوٹ کرتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا, بہرحال اسلام میں ایک بہت اہم تعلیم ہے. وہ تو بہت روایتوں میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پڑوسیوں کے سلسلے میں مجھے اتنی تاکید فرماتے رہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ایک وقت آئے گا کہ پڑوسیوں کو ورثہ میں شامل کر دیں گے. حتیٰ ظننت انہ سیورثہ, یعنی گویا قریب ہے کہ بس اب ورثہ میں ان کو شامل کر دیں گے پڑوسیوں کو. تو بہرحال پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے. احسن الی جارک تکن مؤمنا. پھر آگے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک, لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کسی کے ساتھ معاملہ ہو یہ سوچو ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہمیں کیا پسند ہوتا, اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو کہ ہمیں کیا پسند ہوتا. احب للناس ما تحب لنفسک, اپنے لیے لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, یہ تمہارے ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے. تکن مسلما. چار باتیں ہو گئیں, پانچویں بات فرمائیں ولا تکثر الضحک, کبھی کبھی تو ہنسنا ٹھیک ہے لیکن زیادہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے. فرمایا فإن كثرة الضحك تميت القلب, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. جیسے کثرت کلام سے دل مردہ ہوتا ہے, زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اصل بات وہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم سے کہاں غلطی ہے. کوئی ایسی چیز ہمارے خاندان میں, معاشرے میں, گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو ایسی چیز ہے جو غیر مناسب ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, ان چیزوں پر نظر کرنا اور ان سے بچنا, یہی بنیادی تقویٰ ہے. تقویٰ کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا صحابی سے کہ تقویٰ کو سمجھاؤ عام انداز میں, کیسے سمجھایا جائے تقویٰ کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس زمانے میں تو سفر کیا کرتے تھے, آپ کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ ہاں گزرا ہوں. کہیں ایسی جگہ ہو کہ راستہ تنگ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں, اس پہ درمیان سے کبھی گزرے ہیں؟ ہاں گزرے. کیسے گزرے ہیں؟ شمر تو تم مشتحت, تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اچھی طرح, اس طرح کے کپڑے سے کہ چادر وغیرہ اوڑھنے کا دستور تھا, اس کو میں نے سمیٹ لیا اور اچھی طرح اس طرح کہ کہیں کپڑا کہیں کانٹے میں نہ لگ جائے, اس طرح میں گزر گیا. فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے, انسان زندگی گزارتا رہے اور بس دیکھتا رہے کہیں میں کسی گناہ میں نہ لگ جاؤں, کہیں کسی گناہ میں اٹک نہ جاؤں, کہیں میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے. اور حقیقت دیکھیں تو یہ پل صراط سے گزرنے کی طرح ہے, بالکل اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا نا, یہ بڑی عجیب بات ہے اس مثال میں جو کہی گئی ہے کہ پل صراط کے بارے میں احادیث میں صحیح روایات میں آتا ہے کہ انسان جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو گزرتے ہوئے دونوں طرف کانٹے ہوں گے, دونوں طرف کانٹے ہوں گے. اور ایک تو پل صراط خود اتنا باریک, پھر اس پر سے گزرنا وہ ایک ظاہر ہے کہ انسان کی ظاہری طاقت اس میں کوئی کام نہیں کرے گی, صرف اعمال کی قوت ہوگی جو انسان کو وہاں سے گزار کر لے جائے گی. اب اعمال میں اگر قوت ہے تو وہ گزر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ گناہ جو انسان نے کیے تھے, کسی پر ظلم کیا تھا وہ کانٹا آ کر اس کو پکڑ رہا ہے, کسی پر زیادتی کر لی تھی, کسی کو کچھ کہہ دیا تھا, یہ تمام چیزیں جو گناہ انسان نے زندگی میں کیے تھے وہ الگ الگ کانٹوں کی شکل میں ہوں گے. تو یہ پل صراط دنیا میں انسان جب گزر رہا ہے یہ سوچ کر کہ گویا میں پل صراط سے اگر گزروں گا تو مجھے ہر طرح کی عافیت چاہیے, تو یہاں پر بھی ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے مجھے گزرنا ہے. جتنا گناہوں سے بچتے ہوئے گزر جائے گا اس کے لحاظ سے پل صراط سے عافیت سے گزر جائے گا، جتنا تیزی سے انسان اعمال میں آگے بڑھے گا پل صراط پہ اتنا تیزی سے آگے بڑھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز پل صراط سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے، تو روایات میں تو اس کی تفصیل آتی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے بجلی کی طرح اتنی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پل صراط کب آیا کیا، جنت کے پاس پہنچ کے کہیں گے ہم نے تو پڑھا تھا کہ پل صراط آئے گا، ہاں ہاں وہ وہاں سے جو تم گزرے تھے جو باغ کی طرح نظر آ رہا تھا وہی پل صراط تھا، وہ اتنا تیزی سے گزریں گے اور وہ اچھے مناظر ان کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات گناہوں کا دل چاہ رہا تھا ان چیزوں کے خلاف کیا، تو وہاں پر بھی آگ ان کو باغ کی شکل میں نظر آئے گی اور وہ آرام سے گزر جائیں گے۔ بعض تو بجلی کی طرح تیزی سے، بعض تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے اخیر میں کہ اچھا وہ مشکل سے گر رہے ہیں اور جیسے گھسٹتے ہوئے انسان چل نہیں سکتا، مشکل سے آگے بڑھ رہا ہے پھر مشکل سے آگے بڑھتا ہے پھر گرتا ہے، بعض لوگ اس طرح گھسٹتے گھسٹتے لیکن اخیر میں بچ کر نکل جائیں گے، لیکن ان کو کہیں ادھر سے کانٹا لگ رہا ہے تو زخمی ہو رہے ہیں، ادھر سے کانٹا لگ رہا ہے زخمی ہو رہے ہیں۔ یہی گناہ دنیا میں انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کے مطابق پل صراط ہے۔ یہی تقوی اگر ہمیں حاصل ہو جائے کہ انسان اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ کرتا رہے، تو گویا سمجھ لے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پل صراط سے گزرنے کی آسانیاں دے دی ہیں، یہ دنیا کا صراط ہے وہ آخرت کا صراط ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہی صراط ہے، اور آخرت میں وہ پل صراط ہے، پل صراط ہے۔ یہاں پر صراط مستقیم سے جس طرح ہم گزریں گے اسی طرح آخرت میں، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو خاتمہ ایمان پر اسی بنیاد پر ہوگا کہ زندگی ایمان پر ہو، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزاریں گے ایسی موت آئے گی۔ بعضوں کے ساتھ اللہ کا کرم کا معاملہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ان کی کوئی اچھی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی عادت کوئی ادا پسند آ جاتی ہے تو اخیر میں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، لیکن عام اصول یہی ہے کما تعیشون تموتون، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے، کما تعیش جیسی زندگی ایسی موت آئے گی۔ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، فلانی چیز اتنے کی بیچنی ہے، فلانی چیز اتنے کی بیچنی ہو، چونکہ پوری زندگی بھر بیچارہ اسی میں لگا رہا تو آخر میں وہی بات اس کی زبان پہ آ رہی ہے۔ کوئی مرنے کا وقت آتا ہے تو زبان پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں، کما تعیشون تموتون۔ ایک محدث ہیں عبد الرزاق، مشہور واقعہ ہے، طلبہ نے سنا ہے کہ بڑے محدث ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے طلبہ بڑے بڑے محدثین، ان کے طلبہ بھی بڑے بڑے محدث تھے، ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اب اتنے بڑے استاد کو ہم کیسے تلقین کریں کلمے کی، اتنے بڑے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، تو یہ تو عجیب بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا، اب ظاہر ہے ایسے وقت میں انسان کا ذہن بھی تو کام نہیں کر رہا ہوتا، اچھا ایک اخیری وقت ہے کسی کا، اس وقت اب کیا کہنا ہے کیسے کہنا ہے، تو ایک نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ احادیث سے تو ان کا پوری زندگی بھر تعلق رہا، تو ان کی بیان کی ہوئی حدیثی ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں، تو وہ حدیث کا ہی مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حدیث بیان کرنے شروع کی، سند حدثنا فلان عن فلان فلان، لیکن آگے وہ زبان نہیں چلی، وہ رک گئے، دوسرے شاگرد نے شروع کیا تو وہ بیٹھ گئے، تھوڑا سا آگے ہو گئے، حالانکہ وہ آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، کہ ذرا اونچے ہو گئے، حدیث بیان کرنے شروع کر دی، وہی حدیث حدثنا فلان، مجھ سے فلان استاد نے بیان کیا، پھر فلان نے بیان کیا، فلان نے بیان کیا، فلان نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے تھے، انتقال ہو گیا۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی اسی طرح گزاری تھی تو اسی طرح موت بھی اسی حالت میں آ گئی، کما تعیشون تموتون۔ تو یہ ہے کہ خاتمہ ایمان، اب اس پر بھی شرح نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ حدیث تو پوری نہیں کی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ پر رکے دخل الجنہ والا حصہ نہیں فرمایا، تو شرح فرماتے ہیں کہ گویا عملاً اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، اور انشاءاللہ دخل الجنہ تو ہے ہی ان کے لیے جنہوں نے اخیر تک یہ کام کیا ہو اور اخیر میں بھی یہ کلمہ پڑھا ہو۔ اصل یہ ہے کہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ آخرت کے پل صراط کی ہمیں فکر ہے تو ابھی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہاں تو چوائس ختم ہو جائے گی، ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس پل صراط سے گزرنے کے لیے ابھی والا صراط جو ہے اس کو اچھی طرح گزار لو، ابھی والا صراط اچھی طرح گزار لو۔ کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، بچنے کے کام ہیں وہ کر لو، تو بچنے کے کاموں سے بچ جاؤ، ان چیزوں کا اہتمام کر لو اور دیکھو کتنا احتیاط سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے کہ ہم پل صراط سے گزر رہے ہیں، ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور کتنی اسپیڈ کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، کتنا تیزی سے ہمیں گزر جانا ہے اور کتنا بچ کر گزر جانا ہے۔ سائڈ میں جو کانٹے ہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے بھی حفاظت، انہیں ان سے حفاظت کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تقویٰ۔ اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ، غلطی ہو جائے توبہ، روزانہ انسان اس کا معمول بنا لے کہ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، کم سے کم، کم سے کم سونے سے پہلے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتے وقت بستر پہ جاتا ہے اور تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تین مرتبہ سنتوں میں سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوچے نہیں کتنے گناہ ہوں گے سب معاف ہوں، شاید دوسروں کے ہوتے ہوں گے، ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، نہیں، وہ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یہ عربی کلام عرب میں کسی چیز کی زیادتی بتانے کے لفظ بولا جاتا ہے، اگرچہ سمندر، سمندر کے پاس کونے ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ببلز ہو جاتے ہیں، جھاگ بن جاتی ہے سفید سفید اتنے سارے، فرمایا سمندر کے جھاگ میں جو اتنے سارے ببلز ہوتے ہیں اس کے برابر ہوں تب بھی کوئی سوچے شاید اچھا وہ بھی کم ہے، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں، فرمایا اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، کوئی سوچے اچھا ہے تو پھر بہت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگرچہ جو صحرا میں جو ریت ہے اس کے ذرات کے برابر ہوں، مطلب ہے کہ مختلف مثالوں سے سمجھا کر فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہوں بس انسان دل کی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، دل کی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، معافی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، وہ التواب، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں معافی میں دیر نہیں ہے، بس ہماری طرف سے مانگنے کا معاملہ ہے کہ ہم مانگ لیں۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس گناہ کو، جیسے صبح آیا تھا، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ ہمیں پتہ ہے خطرہ ہے کہ شاید پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ابھی تو ہم رک گئے ہیں رمضان میں، رمضان کے بعد ماحول، یا اللہ اس وقت تو میری مدد کر دینا، ابھی تو میں نے ارادہ کر لیا چھوڑنے کا، اس وقت تو بہرحال سب گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ انسان کر لے کہ اب مجھے آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، خاص طور پہ فلانا فلانا گناہ جو ہے وہ تو مجھے نہیں کرنا، ارادہ پکا کر لیا، یا اللہ اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ارادے میں مجھے پختگی عطا فرما دیں۔ تو توبہ میں بس اتنا ہی ہے، انسان کے دل میں یہ افسوس ہے، ظاہر افسوس ہوتا ہے تبھی تو استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط کام کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ندامت۔ اور دوسری چیز کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، ظاہر ہے کہ فی الحال تو چھوڑا ہوا ہے سب نے، ہر طرح کے گناہ چھوڑے ہوئے، جب بھی اللہ کے سامنے انسان نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے گناہ چھوڑ کر ہی حاضر ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، ارادہ کرنا ہے، ارادہ تو انسان کے اختیار میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ اللہ ارادہ میں نے کر لیا ہے اور آگے مدد کرنا ہے اللہ تیرا کام ہے۔ تو بہرحال توبہ انسان روزانہ ہی کر لے، سونے سے پہلے بھی کرے، ہر نماز کے بعد بھی استغفار، اسی لیے بہرحال توبہ اور استغفار کا اہتمام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس کا انسان اہتمام کرتا رہے اور اپنی غلطیوں کو انسان دیکھتا رہے کہ کہاں مجھ سے کوئی گناہ یا غلطی ہو رہی ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ایک شاعر تھے، مختلف واقعات تو خیر ملتے ہیں، بہرحال اصل تو میں نے آج کے لیے تو اتنا ہی وقت ہو گیا ہمارا، آج تو اتنا ہی رکھتے ہیں کہ بس بہرحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں جو سیکھنا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ہمیں اصل چیز گناہوں سے بچنے کا اہتمام، جس کو تقویٰ ہم کہہ سکتے ہیں، تقویٰ کا مستقبل عنوان ہے، کبھی موقع ہوا اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، اور پھر ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے مقویات طاقت کا ذریعہ ہے، جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور انسان زندگی جب گزارے تو یہ سوچ کر کہ آخرت میں پل صراط پر ہمارے پاس چوائس اور اختیار نہیں رہے گا، ابھی ہمارے پاس اختیار ہے پل صراط سے کیسے گزرنا ہے، ابھی ہم یہاں پر اس پر عمل کر کے دکھا دیں، اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کریں گے تو موت بھی انشاءاللہ اچھی اور انشاءاللہ پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔